أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومقتدانا ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بار محمد وآل
محمد صلى
الله.
قال الله تعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم نحن قدرنا بينكم الموت.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صاحبان عزت اور صاحبان کمال، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اسال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے جس چیز کو موضوع سخن قرار دیا جاتا ہے وہ موضوع ہے موت و حیات. تو اس لیے میں نے بھی اپنی مختصر سی گفتگو میں جس چیز کو اپنا موضوع گفتگو قرار دیا ہے وہ موت اور حیات. پروردگار عالم نے سورہ واقعہ کے اندر اپنی کتاب مقدس میں ارشاد فرمایا، نحنو قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارا مقدر موت بنا دیا ہے. یعنی کوئی بچہ ہو، جوان ہو یا بزرگ ہو، اب وہ موت سے بھاگ نہیں سکتا، اس لیے کہ موت اس کا مقدر بن چکی ہے. کوئی بھی انسان ہو اب موت سے راہ فرار نہیں اپنا سکتا، اس لیے کہ پروردگار عالم نے انسان کے مقدر میں یہ بات لکھ دی ہے. اس لیے میرے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا،
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ موت سے بھاگنا ہی اس سے ملاقات کرنا. یعنی انسان جو موت سے بھاگتا ہے یہ بھاگ نہیں پاتا بلکہ اس سے ملاقات کر لیتا ہے. آپ دیکھیے، ایک شخص بیمار ہوا، آپ ہسپتال لے کے جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جا کے شفا پا جائے، وہاں ڈاکٹر اگر جو ہے سرجری کرے گا، اس لیے کہ شفا پا جائے، بس وہیں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ بھاگتا ہے کہ شفا پا جائے، یہ دنیا میں رہ جائے، وہیں پہ اس کا انتقال ہو جائے. تو مولا نے فرمایا یہ جو انسان موت کی طرف بھاگتا ہے، موت سے بھاگتا ہے، یہ حقیقت میں اس سے ملاقات کرتا ہے. کیا خوب کہا کسی نے کہ جو پیدا ہوا ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جو پیدا ہوا ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے تو پھر قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارا مقدر موت قرار دیا. دیکھیں آپ لہجہ پروردگار دیکھیے، لہجہ یہ بتاتا ہے کہ موت پروردگار احسان کی منزل پہ ہے کہ اے لوگوں دیکھو ہم نے تمہارا مقدر موت قرار دیا ہے. موت اگر کوئی نفرت آمیز شے ہوتی تو پروردگار عالم کبھی یہ نہ کہتا کہ ہم نے تمہارا مقدر موت قرار دیا. یہ لہجہ بتاتا ہے کہ پروردگار بندگان خدا پہ احسان جتلا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں موت عطا کی ہے. یہ لہجہ بتاتا ہے کہ موت ایک نعمت ہے پروردگار. ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کیسے آپ نے کہہ دیا کہ موت نعمت پروردگار ہے، تو میں آپ کی خدمت میں تین آیتیں تلاوت کرنا چاہتا ہوں جہاں پروردگار عالم نے یہ کہا کہ موت نعمت پروردگار. سورہ رحمان، کون سا انسان ایسا ہے جو اس سورہ سے واقف نہیں ہے؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، کلو من علیہ مرحبا ویبقا وجہ ربکا ذو الجلال والاکرام
ربکا
رب کی ذات باقی رہ جائے گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان, اے انسان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ ہر انسان مر جائے گا تو کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ بالکل مفسرین نے یہ لکھا کہ پروردگار عالم نے ان تین آیتوں کے درمیان میں کسی دنیاوی نعمت کا تذکرہ نہیں کیا سوائے موت کا. موت کا تذکرہ کرنے کے فوراً بعد کہا تو کن نعمتوں کو جھٹلائے گا, یعنی موت نعمت پروردگار. تو کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ تو مر جائے گا تو کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ موت نعمت پروردگار. میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے پھر بات سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ موت پروردگار عالم کی بہت بڑی نعمت. قصص الانبیاء میں یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بستی کے لوگ, ایک قبیلے کے لوگ اپنے ولی اپنے نبی کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے, یا رسول اللہ, یا ابن رسول اللہ, یا نبی اللہ, آپ نے جو باتیں ہمیں بتائیں ہم نے ان پہ عمل کیا. آپ نے کہا رہے خدا میں مال خرچ کرو, ہم نے خرچ کیا. آپ نے کہا عبادت پروردگار کرو, ہم نے کی. تو جو باتیں آپ بتاتے گئے وہ ہم کرتے گئے, تو ہماری بھی یہ گزارش ہے. کہا پوچھا کیا؟ کہا ہم نے اپنی قوم والوں نے اور اپنے قبیلے والوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم مرنا نہیں چاہتے. دیکھو دیکھیے کتنی بڑی نعمت ہے پروردگار کی. کہا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم مرنا نہیں چاہتے. تو کہا پھر کہا آپ پروردگار عالم سے یہ دعا فرما دیجئے کہ اس قوم پہ موت نہ آئے, موت کو اس قوم سے اٹھا لیا جائے. اس ولی خدا نے ہاتھ بلند کیے اور پروردگار عالم سے دعا کی, پروردگار یہ قوم یہ چاہتی ہے کہ ان پہ موت نہ آئے, تو اس کی دعا مستجاب کر دے. پروردگار عالم نے اس ولی خدا کی دعا کو مستجاب کیا. اب ایسے موقع پہ موت اس قبیلے اس قوم سے ہٹا لی گئی. دیکھو پروردگار عالم نے یہ جو نظام شمسی بنایا ہے ہر سیارہ دوسرے سیارے سے متصل ہے, اسی طرح زمین میں بھی جو اشیاء ہے کوئی شے بیکار نہیں ہے, ہر شے دوسری شے سے متصل ہے. حیات موت سے متصل ہے, موت کے بغیر حیات کا مزہ نہیں ہے. اب اس قبیلے سے موت ہٹا لی گئی. وقت گزرتا گیا, دن رات گزرتے گئے, شب و روز گزرتے گئے. انسان بچپنے سے جوان ہوا, جوانی سے بڑھاپے میں آیا اور کمزوری سے کمزور تر ہوتا گیا. ہوا ایسا کہ گھر میں کئی کئی مریض ہو گئے. اب باپ ہے وہ بوڑھا ہوا, تو وہ جو چارپائی پہ لیٹا تو دیکھا تو اس کا باپ بھی مریض ہے, وہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے, وہ بھی کمزور ہو چکا ہے. دیکھیے ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہے, ہر چیز نے ختم ہو جانا. کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے اس دنیا فانی میں جو انلمیٹڈ ہے. تو کیونکہ صحت کی بھی ایک وقت معین ہے, ہوا ایسا کہ وہ باپ بھی بیمار ہو گیا اور باپ کا باپ وہ بھی کمزور ہے اور اس کا دادا بھی جو ہے چار بھائی پہ. اب بچوں نے یہ دیکھا کہ یار اپنے باپ کی تو ہم خدمت کریں, چلو ان کے باپ کی بھی کر لیں. اب یہ کہ ان کے باپ کی بھی خدمت کریں, اگر یہ کام کریں گے تو پھر ہم کمائیں گے کیسے, اب پھر کھائیں گے کیسے. پورے قوم کے جو نوجوان تھے, جو افراد تھے, انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ یار یہ موت جو ہے پروردگار نے بیکار میں پیدا نہیں کی, موت جو ہے وہ ایسے ہی پیدا نہیں کی. انہوں نے یہ کہا کہ نہیں یار یہ بڑی نعمت ہے, وہ دیکھو وہ لوگ اپنے کاروبار کر رہے ہیں, وہ لوگ خوش ہیں, آباد ہیں, اس لیے کہ موت ان کے درمیان میں ہے. ہماری بستی کے لوگ یہ جو کمزور ہو رہے ہیں, یہ جو تنگ دست ہو رہے ہیں, یہ جو گناہگار ہو رہے ہیں, وجہ یہ کہ موت ان سے ہٹا لی گئی. تو کہا پھر کیا کریں؟ ایک شخص اٹھا, اس نے کہا ایسا ہے کہ پھر ہم کسی ولی خدا کے پاس چلتے ہیں اور پھر یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار یہ نعمت ہماری قوم میں بھی آ جائے. سب مل کے گئے بستی والے, پھر آئے ایک ولی خدا کے پاس اور آ کے کہنے لگے, دیکھیے ہم آپ کے حضور ایک التجا, ایک دعا لے کے آئے. کہا کیا؟ کہا ہم نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ موت پروردگار کی نعمت ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم سے یہ دعا فرما دیجئے کہ پروردگار جس طرح سے تو نے موت کو پچھلی امتوں پہ عطا کیا, دوسرے لوگوں کے لیے تو نے رکھا, موت کو ہماری قوم کے لیے بھی رکھ دے. درود پڑھ دے محمد والے. انسان کہاں تک بات دے گا. نحنو قدرنا بینکم الموت, اے لوگو ہم نے تمہارا مقدر موت قرار دیا. کیا لہجہ ہے پروردگار کا کہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ اگر یہ موت کوئی نفرت آمیز شے ہوتی تو پروردگار کبھی احسان نہ جتلاتا کہ میرے موت عطا کی. اچھا بات تو یہ ہے سوچنے کی کہ انسان کو تو حیات پسند ہے, انسان کو تو زندگی پسند ہے, انسان تو جینا چاہتا ہے, انسان تو رہنا چاہتا ہے. اور اسی انسان کو جو رہنا چاہتا ہے اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں موت عطا کی. فرق کیا ہوا صاحبانی سے؟ جب انسان رہنا چاہتا ہے, زندگی چاہتا ہے, وہ زندگی کو نعمت سمجھتا ہے, اسی انسان سے کہا جاتا ہے کہ ہم نے تمہیں موت عطا کی ہے. تو میں اپنے محترم اور عزیز سامعین کی خدمت میں اسی بات کو مثال سے دیا کرنا چاہتا ہوں. ایک بچہ ہے بیمار ہوا, آپ گئے, آپ نے اسے دوائی لا کے دی, آپ نے دیکھا وہ ناشکری کر رہا ہے. تو ایک مرتبہ آپ نے کہا بیٹا ہم نے تمہیں دوائی لا کے دی ہے. وہ بچہ کہے گا بابا یہ کون سا احسان کیا ہے, یہ کون سا احسان کیا ہے؟ یا تو آپ یہ کہتے کہ بیٹا چاکلیٹ لا کے دی ہے, تو میں کہتا ٹھیک ہے اس لیے کہ وہ پسند ہے. یہ کہتے کہ بیٹا ہم نے تمہیں آئس کریم لا کے دی ہے, تو وہ تو ہمیں پسند ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں ہم نے تمہیں دوائی لا کے دی ہے, تو یہ کون سا احسان کیا ہے؟ یہ بچپنے کا کردار ہے. ایک بزرگ ہے وہ بیمار ہوا, آپ نے اسے دوائی لا کے دی, اب وہ جو جیسے ہی دوائی کو وصول کرے گا آپ کا شکریہ ادا کرے گا, آپ کا شکریہ ادا کرے گا, آپ کا احسان مند ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اسے دوائی لا کے دی ہے. تو دو کردار ہے, ایک بچے کا کردار ہے, ایک بزرگ کا کردار ہے. بچہ اس کو اپنے لیے مصیبت سمجھتا ہے, بزرگ اسے اپنے لیے نعمت سمجھتا ہے. تو صاحبان عزت جب تک انسان کا ذہن بچپنے میں رہا, انسان کا ذہن بچپنے میں رہا, وہ دوائی کو اپنے لیے مصیبت سمجھتا رہا, جیسے ہی انسان کا ذہن کمال تک پہنچ گیا وہ دوائی کو اپنے لیے نعمت سمجھنے لگا. بس بات کل اتنی ہے کہ جب تک ذہن انسانی بچپنے میں رہتا ہے موت کو اپنے لیے مصیبت سمجھتا ہے, جیسے ہی ذہن انسانی کمال کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے موت کو اپنے لیے نعمت سمجھتا ہے. مصیبت سمجھتا ہے, جب تک ذہن انسانی کمال تک پہنچ جاتا ہے وہ موت کو اپنے لیے نعمت سمجھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میرے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا واللہ ابن ابی طالب انس بالموت بطفل من صبی امہ ہی. خدا کی قسم ایک بچہ جتنا اپنی ماں کے دودھ سے محبت کرتا ہے علی کو موت سے محبت اس سے بھی زیادہ. بچہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اسے دودھ نہیں ملا تو ختم ہو جائے گا. وہ روتا ہے, وہ چیختا ہے, وہ چلاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے دودھ مل جائے. اس کی معرفت صرف دودھ تک ہے, وہ دودھ کو اپنی حیات سمجھتا ہے, اور ایک مرد مومن ہے وہ موت کو اپنی حیات سمجھتا ہے. موت پروردگار تو عالم کی بہت بڑی نعمت ہے. صاحبان انسان یہ جو پروردگار عالم نے زندگی کا مادہ انسان کے ذہن میں رکھا ہے, یہ جو خواہش رکھی ہے, اس خواہش کی تکمیل موت سے ہے. انسان ہزار برس بھی اس دنیا میں رہے تو کبھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ وہ مر جائے. یہ جو مصیبتیں پڑتی ہیں, یہ جو بلائیں آتی ہیں, یہ انسان کو مجبور کر دیتی ہے کہ پروردگار اب لے جا. اب یہ تصور کیجئے تھوڑی دیر کہ ایک انسان ہو اور وہ بیمار نہ ہو, مصیبت اس پہ نہ آئے, اب وہ ہزار برس اس دنیا میں رہ جائے تو اگلے ہزار برس کے متعلق پوچھے گا کیا خیال ہے؟ تو نہیں کہے گا کہ جب میں جانا چاہتا. تو جتنا زیادہ عرصہ اس دنیا میں رہے گا اتنی زیادہ محبت اس دنیا سے لگائے گا. وجہ کیا ہے یہ انسان روتا کیوں ہے جانے سے؟ تو صاحب آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. علماء اکرام نے اپنی کتاب مقدس میں ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے آپ کو سمجھے تو اس بات کو بھی سمجھ آئے گا. انسان کے پروردگار عالم نے جو تجزیہ تھا کہ ان میں ایک دانت ہے. دانت آپ دیکھیں جب نکالتا ہے انسان روتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے. ایک بال ہے انہیں کاٹتا ہے, انہیں جب کاٹا جاتا ہے تو نہ چیختا ہے نہ چلاتا ہے نہ روتا ہے, بالکل نارمل فیل کرتا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دانت انسان کے وجود میں جو ہے دھس گئے. تو اب جب انہیں نکالا جاتا ہے تو بڑی درد ہوتی ہے. تو یہ بال ایسے نہیں تھے. تو بس جو اس دنیا سے دل لگا لیتا ہے, جو اس دنیا میں ڈوب جاتا ہے, جب نکالا جاتا ہے تو روتا بھی ہے, چیختا بھی ہے, چلاتا بھی ہے, اور جس دنیا سے دل نہیں لگاتا وہ انسان اس دنیا سے راحت سے چلا جاتا ہے. لمبی عمر بھی پائے گا, کبھی جانے کی تمنا نہیں کرے گا. میں ایک آپ کی خدمت میں مثال دینا چاہتا ہوں. عزیزان محترم, ہارون رشید کا زمانہ ہے, خلیفہ بنو عباس میں سے ہے. اب ایسے موقع پہ ایک مرتبہ یہ خلفاء میں سے علم دوست انسان سے ملا, تو خلیفہ کا دل کیا کہ میں اس انسان سے حدیث سنوں کہ جو ہے جس نے رسول خدا سے براہ راست حدیث سنوں. اب آپ جانتے ہیں کہ 170 ایئرز گزر چکے ہیں, تو اتنے عرصے کے بعد ایک انسان کا ملنا بہت کم پیدا ہو جاتا ہے, ایسا انسان نظر نہیں آتا دور دور تک. تو لیکن 170 برس گزرنے کے بعد بھی اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ایسے شخص سے حدیث سنوں جس نے رسول پاک سے براہ راست سنی ہے. اب اس نے اعلان کیا, کیونکہ خلافت دور دور تک ہے, اعلان ہو گئے اور لوگوں نے تلاش شروع کر دیا, یار کس نے براہ راست سنی ہے, کس نے براہ راست سنی ہے. مگر ایک شخص پیدا ہوا, اس کو اس کا عالم کتاب یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس قدر وہ بیمار ہو چکا تھا کہ اعضاء جوارے کام کرنا چھوڑ گئے تھے. آنکھوں سے نظر کام آتا تھا اور پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں تھی, اور بس یہ سانس تھا کہ آ رہا تھا اور جا رہا تھا. وہ بستر پہ لٹا کے اس کو خلیفہ کے دربار تک لے آئے. اب دیکھیے پوری توجہ سے, انسان جتنا عرصہ بھی رہے گا کبھی جانے کی تمنا نہیں کرے گا. وہ بزرگ آ گئے تو خلیفہ بڑا خوش ہوا, آیا پاس, کہا آپ نے رسول خدا سے براہ راست حدیث سنی ہے؟ کہا کہا کیسے؟ کہا میں بچہ تھا تو ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ رسول پاک کے پاس چلا, رسول پاک نے احادیث فرمائی, ان میں سے ایک مجھے یاد رہ گئی. تو خلیفہ بڑا خوش ہوا. اب اس نے کہا کہ آپ بتائیے کیا رسول پاک نے فرمایا؟ کہا رسول پاک نے فرمایا کہ شیب و ابن آدم تو شاب مہو خصلتان الحرص و طول العمر, کہ بنی آدم جس قدر زیادہ بوڑھی ہوتی جاتی ہے اس قدر اس میں دو صفتیں جوان ہوتی جاتی ہیں. یعنی بنو آدم جس قدر زیادہ بزرگ ہوتی جائے گی دو صفتیں اس میں جوان ہوتی جائیں گی, ایک الحرص و دوسری طول العمر, لمبی لمبی آرزو, لمبی لمبی خواہش اس ملک میں حکومت کرو, لمبی لمبی خواہش, اور دوسری لالچ. خلیفہ بڑا خوش ہوا, کہا کہ ایک اشرفیوں کی تھیلی لائی ہے, اشرفیوں کی تھیلی اس بزرگ کے ہاتھ میں دی, کہا یہ آپ کا ہدیہ, یہ آپ کا انعام, یہ آپ کا اکرام, آپ نے رسول پاک سے براہ راست حدیث سنی تھی, یہ آپ کی خدمت. اس بزرگ نے لیا اور پھر اس کی چاپڑی کو اٹھایا, بھائی لے گئے باہر, جیسے ہی گئے وہ بزرگ نے شور مچا دیا, کہا میں نے تو اندر جانا, ان کا وہ دربار سجائے بقیہ کام بھی حکومت کے ہو رہے ہیں, تو آپ سے اتنا ہی کام تھا وہ کام ختم ہو گیا, آپ بقیہ فیصلے ہو رہے ہیں. کہا نہیں مجھے تو اندر ہی جانا ہے ایک مرتبہ, میں جاؤں گا نہیں واپس. ان کا کہ اتنی بڑی شخصیت ہے ایک مرتبہ پھر اندر جایا جائے, پوچھا جائے خلیفہ سے کہ اجازت ہے؟ ایک آدمی کیا کہا وہ شخص دوبارہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. کہا لیا تو واپس آیا تو خلیفہ اتر کے آیا, کہا کیا بات ہے؟ کہا خلیفہ میں صرف اتنی سی بات پوچھنے کے لیے دوبارہ آیا ہوں کہ یہ جو انعام آپ نے دیا ہے یہ صرف اسی سال کے لیے ہے, یہ ہر سال ملتا رہے گا؟ یہ صرف اسی سال کے لیے ہے, یہ ہر سال ملتا رہے گا؟ خلیفہ نے کہا صدق رسول اللہ, یشیب ابن آدم
وتشاد المرء خسنا قال الحرص و طول العمر. رسول نے سچ فرمایا تھا کہ بنو آدم جتنی زیادہ بوڑھے ہوتے جائیں گے ان میں دو خسرتیں جوان ہوتی جائیں گی، ایک لالچ آئے گی، لمبی آرزوئیں.
واپس
تشریف فرما ہے، آپ کے بابا کر اصحاب تشریف فرما ہے، موت کا تذکرہ ہو رہا ہے. کوئی یہ کہا جناب یہ موت ہے تو پھر ہم تو جینا چاہتے ہیں، ہم تو زندگی پسند کرتے ہیں، یہ گفتگو ہو رہی ہے. ایسے موقع پہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، انما خلقتم للبقاء ولا للفناء. دیکھو میرے صحابیوں بات سنو، اللہ نے جو تم موت کی باتیں کر رہے ہو، اللہ نے تمہیں جو خلق فرمایا ہے، انما خلقتم للبقاء، اللہ نے تمہیں باقی رہنے کے لیے خلق کیا ہے، لا للفناء، فنا ہونے کے لیے خلق نہیں فرمایا. تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ پھر یہ موت کیا ہے، اگر باقی رہنے کے لیے خلق کیا ہے تو آگے تو موت ہے. تو آپ نے فرمایا انما تدخلون من دار الى دار، حقیقت میں تم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاؤ گے، تم انتقال کر جاؤ گے، تم فنا نہیں ہو جاؤ گے. درود پڑھ رہا ہوں جیسے ہی عصر عاشور کے زیادہ وقت قریب جاتا ہے، لوگوں کے لوگ دیکھتے ہیں کہ امام حسین کا چہرہ ایسے کھل رہا ہے جیسے گلاب کی کلی پھول بن رہی ہے. لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا، انظر انظر لا یبالی بالموت، دیکھو یہ شخص تو موت سے ڈرتا ہی نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ امام حسین کا چہرہ کس طرح سے کھل رہا تھا، کہ انظر لا یبالی بالموت، دیکھو یہ لشکر تو موت سے ڈرتا ہی نہیں ہے. ایسے موقع پہ امام حسین تشریف لائے، فرمایا صبرن یا بنی الکرام، اپنی باتوں کو ذرا روکو. اور پھر فرمایا فمن موت، تھوڑی سی گفتگو موت پہ ہو جائے. فرمایا فمن موت، موت کیا ہے؟ الا قنطرۃً، یہ تو ایک پل ہے، یہ تو ایک برج ہے. تعبرکم، یہ تمہیں گزار دیتی ہے، عن البؤس والضراء الى الجنان الواسع ونعیم الدائم، یہ تمہیں گزارتی ہے سختیوں اور پریشانیوں سے، الى الجنان الواسع، ایک وسیع و عریض جنت کی طرف، والنعیم الدائم، اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کی طرف. یہ موت ایک پل ہے جو تمہیں لے جائے گی اس سختی بھری، اس مبتلا مشکلات و مبتلا زندگی سے اس زندگی کی طرف، نعیم الدائم، ہمیشہ آنے والی نعمتوں کی طرف. اس دنیا میں نعمتیں ہمیشہ کی نہیں رکھتی، آنکھیں بھی نہیں ہیں، کچھ عرصے بعد ختم ہو جاتی ہیں. تو یعنی نعمت ہے ہمیشہ کی نہیں رکھتی، جنت کی طرف جو زندگی ہے اس میں نعمتیں ہمیشہ کی رکھتی ہیں. امام سجا سے کسی نے پوچھا، اگر کسی نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہیں، اگر اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ وہ ایک صاف ستھرے خوشبودار کپڑے پہن لے، کا موت مومن کے لیے ایسے ہی ہے جیسے میلے کپڑے اتار دے اور خوشبودار کپڑے پہن لے. امام جواد سے کسی نے پوچھا، فرزند رسول یہ موت کے متعلق فرمائیے، تو آپ نے فرمایا جس طرح سے انسان دعائی لیتا ہے تاکہ بیمار بدن صحت یاب ہو جائے، پروردگار دو عالم موت بندے کو عطا کرتا ہے تاکہ یہ گناہوں میں مبتلا انسان پاک و پاکی نہ ہو جائے. امام حسن عسکری نے ارشاد فرمایا، اپنے بابا سے سنا کہ ایک مرتبہ میرے بابا تشریف لے کے گئے اپنے ایک صحابی کی طرف، وہ مرنے والا تھا، تو دیکھا وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، رو رہا ہے، اونچی اونچی رو رہا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا میں مرنے جو لگا ہوں، مرنے لگا ہوں، موت اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں. تو آپ نے اسے کہا، ایک میرے سوال کا جواب دے دو. کہا کیا؟ کہا اگر دیکھو تمہارے کپڑے گندے ہو جائیں اور تمہارا جسم بیماریوں سے آلودہ ہو جائے اور درد میں مبتلا ہو جائے، اب ایسی صورت میں تمہارے لیے شفا کا کوئی چارہ نہ رہے اور تم سے یہ کہا جائے کہ جاؤ حمام میں جا کے پانی سے غسل کر لو، اور پانی سے غسل کرنا یہ تمہیں الرجی رکھتا ہو، تمہیں اچھا نہ فیل ہوتا ہو، اب ایسی صورت میں تم پھر بھی جاؤ گے یا رک جاؤ گے؟ کہا میں جاؤں گا، جا کے غسل کر لوں گا. کہا بندہ مومن کے لیے موت بھی ایسے ہی ہے، کیونکہ انسان جو ہے اس کی روح مختلف گناہوں میں مبتلا ہو چکی ہوتی ہے، اب ضروری یہ ہے کہ اس کو ایک غسل دیا جائے. تو
تو پروردگار دو عالم نے مومن کے لیے موت کا غصہ رکھا ہے تاکہ یہ انسان پھر پاک و پاکیزہ ہو جائے. درود پڑھ رہا ہوں مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر انسان سمجھ آئے گا تو کبھی روئے گا نہیں بوتلے سے, کبھی چیخے گا نہیں. مثال دینا چاہتا ہوں, دیکھیں ایک بچہ ہے شکم مادر میں ہے. اب دیکھتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ اس بچے نے وہاں نہیں رہنا. اب ایک مرتبہ اس کے وقت آ جاتا ہے اس دنیا میں آنے کے لیے. اب وہ روئے گا, چیخے گا, چلائے گا, جتنی ہمت ہے اتنا روئے گا. کیا کہ میں نہیں جانا چاہتا. وہ جتنا عرصہ رہتا ہے اس جگہ سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. اب جب یہاں جاتا ہے تو یہاں دل لگا لیتا ہے. اب یہاں دل لگا لیتا ہے تو اب دیکھیے, ایک وہ دنیا تھی جس میں اس نے کچھ عرصہ زندگی بسر کی, اور یہ دنیا ہے جس میں اس نے کچھ عرصہ زندگی بسر کی ہے. میں مثال دینا چاہتا ہوں, لیکن ہمارے استادہ فرمایا کرتے تھے زمین کی مثال اس نظام شمسی میں ایسے ہی ہے جیسے پورے ریگستان میں انسان ایک انگوٹھی رکھ دے نا, تو زمین اتنی چھوٹی ہے جیسے پورے ریگستان میں, جیسے انگوٹھی جو ہے ریگستان میں اتنی کائنات بڑی ہے. تو آپ دیکھیے وہ بچہ جو شکم مادر میں ہے اس جہان میں ہے, اس جہان سے محبت کرتا ہے اور اس دنیا میں نہیں آنا چاہتا. تو جب آ جاتا ہے تو سمجھ جاتی ہے یار یہی دنیا بہتر تھی, اس میں تو موت تھی. تو اب جتنا فرق شکم مادر میں اور اس دنیا میں ہے, جتنا فرق شکم مادر میں اور اس دنیا میں ہے, اتنا ہی فرق اس دنیا میں اور اس دنیا میں. جس طرح سے بچہ اپنی نا سمجھی کی بنا پہ یہاں آنے پہ نفرت محسوس کرتا ہے, روتا ہے, اسی طرح سے یہ بندہ وہاں جانے کی سے روتا. درود پڑھتے ہوں کافی گزر چکا ہے, اور میں تو اگر پروردگار دوارا نے موقع دیا تو پھر آپ کی خدمت میں موت و حیات پہ گفتگو کروں گا. حضرت قاسم سجدی نے پوچھا کہ بیٹا قاسم آپ یہ بتائیے کہ موت آپ کے نزدیک کیسی ہے؟ فرمایا یہ تو مجھے شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے, شہد سے بھی زیادہ محبت موت سے. بس صاحبہ نے آگا یہ آل محمد کا گھرانہ ہے جنہوں نے ہمیں معارف اسلامی سے آگے رکھ, ہم تک کبھی تعلیمات اسلام نہ پہنچتی اگر آل محمد نہ ہو. آباد کس طرح سے یہ گھر ماتمی ہوا, کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی. یہ ماہ صفت جناب زینب کا مہینہ, آپ کے القابات میں سے ایک لقب ہے ام المصائب. یہ وہ بی بی ہے جن پہ مصائب کے پہاڑ ہوئے. آپ بچی تھی کہ سر سے نانا کا سایہ اٹھ گیا. ابھی یہ غم آپ کے دل سے نہیں گیا تھا کہ 90 دن کے بعد آپ کی والدہ کا شہادت ہو گئی. اور اباب اعظم جب آپ نے 21 محرم کو بابا کا زخمی سر دیکھا ہے تو یہ وہ مصیبت تھی کہ بی بی ماں کا زخمی پہلو بھی ہو گئے. اور جب بھیا حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھے ہیں یہ بی بی باپ کا غم ہو گئے. اور جب ارباب اعظم مدینہ چھوڑا ہے یہ وہ مصیبت تھی کہ بی بی باپ کا غم بھی بھول گئی. اور جب 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام عمرے میں تبدیل کیا ہے یہ وہ مصیبت تھی کہ بی بی مدینہ چھوڑنے کا غم بھی بھول گئی. اور جب راہ سفر میں چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر سنی ہے یہ وہ مصیبت تھی کہ بی بی احرام چھوڑنے کا غم بھی بھول گئی. باب اعظم جب 2 محرم آئی ہے خیمے لگائے گئے یہ وہ مصیبت تھی کہ بی بی راہ سفر کی مشکلات بھی بھول گئی. اور 7 محرم آئی ہے پانی بند ہو گیا یہ وہ مصیبت تھی کہ بی بی 2 محرم کا غم بھی بھول گئی. اور جب صبح عاشور آئی ہے ایک پہ ایک لاشا دیکھا, جب قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھے تو بھیا حسن کے جگر کے ٹکڑے بھول گئی. اور جب اکبر کے بازو کٹے جب اکبر میں برسی لگتے ہوئی دیکھی تو یہ بی بی قاسم کا غم بھول گئی.
اور آباب اعضا جب عصر عاشور آئی ہے حسین کی گردن میں خنجر چلتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ وہ مصیبت تھی کہ بی بی عباس کا غم سکون نہیں، ساری مصیبتیں ایک طرف، شان غریبہ کا آنا ایک طرف، اور جب 11 محرم آئی ہے یہ وہ مصیبت تھی کہ بی بی شام غریبہ کا غم بھی بھول گئی، کٹے ہوئے لاشوں کے پاس سے جو گزارا گیا، ایک مرتبہ جناب زینب نے بھائی کی لاش کو جو دیکھا اپنے آپ کو اونٹ سے ایسے گرایا جیسے عباس گھوڑے کی زین سے گرے تھے، ایک مرتبہ لاشے کا طواف کرنا شروع کیا، بندے ہوئے ہاتھوں سے لاشے کو اٹھایا اور کہا انت اخیر حسین، کیا میرا بھائی حسین تو ہی ہے کیا جس کی خاطر ماں نے چکیاں پیسی تھی وہ بھائی تو ہی ہے؟ ارباب آقا یہ ساری مصیبتیں ایک طرف، لیکن کوفے اور شام کے بازاروں میں جانا ایک طرف، جس کے لیے مولا سید سجاد نے ارشاد فرمایا کاش میری ماں مجھے جنم نہ دیتی کہ میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا کہ مجھے شام کے بازاروں میں اس طرح سے پھیرایا جا رہا تھا جیسے حبشی غلام کو پھیرایا جاتا۔ ساری مصیبتیں ایک طرف، کوفے اور شام کے بازاروں میں جانا ایک طرف۔ بس ایک چھوٹا سا واقعہ ارباب اعضا، اور پھر آپ سے اجازت، شام کا بازار ہے، میری آقا زادی مولا کے لہجے میں خطبے دے رہی ہے، ایک مرتبہ تھک گئی دربار شام میں، جب تھک کے بیٹھ گئی کسی نے یہ نہیں کہا کہ علی کی بیٹی آپ بیٹھ جائیں، جب تھک کے بیٹھ گئی ایسے موقع پہ ہندا نے پیغام یہ پہنچایا کہ یزید میں قیدیوں کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ یزید نے کہا ہندا دربار کا ماحول اچھا نہیں ہے، میں کہوں گا زینب تیری اپنی قسمت، ہندا دربار میں آنا چاہے تو دربار کا ماحول اچھا نہیں ہے اور علی کی بیٹیاں دربار میں کھڑی ہیں۔ ہندا نے زیادہ اصرار کیا، زیادہ اصرار کیا، اب ایسے موقع پہ کرسی لا کے رکھی گئی جہاں پہ میری آقا زادی خواب پہ بیٹھی تھی، ہندا آئی اس کرسی پہ بیٹھی اور آ کے سوال کرنے لگی مین آئین آنتنہ یا اسارا، اے قیدر تو کس شہر کے رہنے والی ہے؟ ہر باب ادا روتے بھی جائیے، دعائیں بھی مانگتے جائیے کہ جب کوئی اجڑ جائے نا تو کوئی جاننے والا نہ ملے۔ آپ نے علماء کرام سے زاکرین سے سنا ہوگا یہ ہندا میری آقا ذاتی سے قرآن مجید پڑھی رہی ہے، یہ بیٹھی کرسی پہ اور آگے کہنے لگی مین آئین آنتنہ یا اسارا، اے قیدر تو کس شہر کے رہنے والی ہے؟ ہر کوئی جواب دے اور زینب کیسے جواب دے، ایک مرتبہ جگر پہ ہاتھ رکھا کہ من مدینہ الرسول، ہم رسول کے شہر کی رہنے والی ہے، جیسے ہی رسول کے شہر کا نام آیا نزلت علی کرسی، یہ کرسی سے زمین پہ گری، میری آقا زادی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہا ہے اے قیدر اگر تو رسول کے شہر کے رہنے والی ہے تو پھر میرے 4 سوالوں کا جواب دے، کا پوچھ کا تار فینا علی ابن ابی طالب، کیا تو علی ابن ابی طالب کو بھی جانتی ہے؟ میرے آقا زادی نے کہا ہندا جیسے میں علی کو جانتی ہوں ایسے کوئی نہیں جانتا۔ کہا اے قیدر تو اگر علی کو جانتی ہے تو پھر میرے دوسرے سوال کا جواب دے، اتار فینا حسین ابن علی، کیا تو حسین ابن علی کو بھی جانتی ہے؟ جب اس نے کہا نا تو حسین ابن علی کو بھی جانتی ہے، ایسے موقع پہ میری آقا زادی نے ایک سر کی طرف دیکھا جو نوک نیزہ پہ بلند تھا، کہا ہندا جیسے میں حسین کو جانتی ہوں ایسے کوئی نہیں جانتا۔ کہا قیدر اگر تو علی کو بھی جانتی ہے، اگر تو حسین کو بھی جانتی ہے تو میرے تیسرے سوال کا جواب دے، اتار فینا علی ابن ابی طالب، اتار فینا علی ابن حسین، کیا تو میرے پیر سجاد کو بھی جانتی ہے؟ جیسے ہی سجاد کا نام آیا میری آقا زادی نے ایک قیدی کی طرف دیکھا جس کی گردن میں توپ تھا، ہاتھوں میں زنجیریں تھی، پاؤں میں رسم تھے، ایک کمر جھکی ہوئی تھی، کہا ہندا جیسے میں سجاد کو جانتی ہوں ایسے کوئی نہیں جانتا۔ کہا قیدر تو اگر علی کو بھی جانتی ہے، تو اگر حسین کو بھی جانتی ہے، تو اگر میرے پیر سجاد کو بھی جانتی ہے تو قیدر آخری سوال، ارباب اعضا آخری جملہ، کہا قیدر میرے آخری سوال کا جواب دے، کہا قیدر ابھی تک سوال مرد کے متعلق تھا لیکن قیدر اب میرا جواب آہستہ دینا، قیدر آتار فینا زینب، کیا تو زینب کو بھی جانتی ہے؟ جیسے ہی زینب کا نام آیا میری آقا زادی نے سب سے پال اٹھائے، کہا ہندا پہچان میں علی کی بیٹی، میں زارا کی بیٹی۔ اللہ 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 ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔
پروردگار تجھ واسطہ محمد والے عمر کا، تجھ واسطہ خالدہ معصومین کا، تجھ واسطہ تیری عزت و جلال کا، پروردگار مرحوم سید منور علی شاہ صاحب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، میرا اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، انہیں محمد والے محمد کے ساتھ محشور فرما، میرا اللہ اس خانوادے کے جتنے بقیہ مرحومین ہیں ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کو محمد والے محمد کے ساتھ محشور فرما، ہماری نیک و دلی حاجتوں کو برلا، ہم میں سے جو افراد بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، پروردگار جو افراد اولاد کی نعمت سے محروم ہیں حضرت علی اصغر کے صدقے میں انہیں اولاد نیک و صالحہ عطا فرما، پروردگار جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کی دعا کو مستجاب فرما، جن کا احسان ہمارے اوپر ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے آقا ہمارے رہبر ہمارے امام کے ظہور میں تاجیر فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمانا، برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صل علی